السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالی نے ہمیں ایک بار پھر بڑے مبارک مہینے کے قریب پہنچا دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے معمولات اور رمضان کے حوالے سے آپ کی تیاری کا جو مختلف شواہد ملتے ہیں، اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے، اس کی تیاری فرماتے تھے، صحابہ کرام کو موٹیویٹ کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، تشویق دلاتے تھے، اس ماہ مبارک کی اہمیت بتاتے تھے، اور خود بھی بالخصوص اس ماہ مبارک کے اس کی تیاری کا، اس کے استقبال کا اہتمام فرماتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا بڑا زبردست استعمال فرمایا ہے. ایک ذہن میں ترتیب ہے انشاءاللہ، اب یہ اگلے جو بھی ہمارے دو چار جمعے ہیں اس میں ہم اسی نسبت سے اللہ نے چاہا تو بات کریں گے. پہلی بنیادی بات جہاں سے بات کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایو الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو یا ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے، کما جیسے کہ کتیبہ علی الذین من قبلکم، فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے تھے، تم سے جو پچھلے لوگ تھے، پچھلی امتیں تھیں، پچھلی شریعتیں تھیں، جیسے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. میں نے لفظی ترجمہ پہلے کیا کہ تم بچو، یہ لفظی ترجمہ ہے، تقوی بچنا، اور اس کا اصطلاحی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ مختلف مفاہیم ہیں لفظ تقویٰ کے، انشاءاللہ اس پر جتنا موقع رہا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ جو ہم لے رہے ہیں نا وہ ہے روزہ. اس مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ روزہ. یہ جو روزے کی عبادت اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس روزے کی عبادت کو، جیسے کہ یہاں بات آ گئی، پچھلی امتوں میں بھی فرض کیا تھا، کما کتبہ علی الذین من قبلکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو اہم بات ہے، کوئی تو شے ہے اس میں، کوئی تو راز ہے اس میں، کوئی تو حکمت ہے اس میں، کہ اللہ نے اپنے تمام ہی رسولوں کو یہ عبادت دی ہے، اور کم و بیش اس میں ایک چیز، ایک فیکٹر کامن ہے، اور وہ ہے بھوکا پیاسا رہنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے، بلکہ زیادہ بہتر بات یہ ہوگی، کھانا پینا تو ایک حصہ ہے، اصل بات کیا ہے، اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے روکنا، نفس کی جائز خواہشات سے. کس سے؟ جائز، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی. ناجائز خواہشات سے تو پورا سال رکنا ہے نا، ٹھیک ہے، ناجائز خواہشات سے تو، حرام تو پورا سال منع ہے. رمضان میں جو حلال ہے اس سے بھی کیا کر لیا گیا؟ روک لیا گیا ایک مخصوص وقت تک کے لیے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ کیوں اللہ نے اس عبادت کو اتنی اہمیت دی، اور ہر نبی، ہر رسول اس عبادت کو اپنی امت کے سامنے لے کر آیا. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ جا کر ملتی ہے، وہاں سے اس کے شواہد ملتے ہیں، اور آپ کے بعد جتنے بھی نبی آتے رہے وہ اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو روزے کے حوالے سے ترغیب دلاتے رہے. جتنے بڑے بڑے رسول آئے ان کی شریعتوں کا جو بھی بچا کچا ہمارے پاس موجود ہے حصہ، اس میں ہمیں یہ کامن بات نظر آتی ہے، اور ان کے فالوورز جو بچے کچے آج ہیں ان کے اندر ہمیں یہ ہم دیکھتے ہیں نظر آتا ہے کنسپٹ کہ روزہ رکھنا ہے. ہاں اس کی شکلیں تھوڑی سی مختلف رہی ہیں. بعض انبیاء کے ہاں یا بعض قوموں کے ہاں تو بہت ہی سخت معاملہ ملتا ہے، اس کے بھی کچھ خد و خال ہمیں آج نظر آتے ہیں، یعنی پورے 24 گھنٹے کا روزہ یہ ملتا ہے ہمیں. ہم تو صرف دن کا ایک حصہ رکھتے ہیں نا، آدھا دن بھی نہیں ہوتا پوری طرح سے، پورے 24 گھنٹے کا روزہ. بلکہ ایک جگہ پر تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات لکھی ہے کہ 40 دن کا روزہ، 40 دن. پھر اسی طرح جیسے پچھلی امتوں کا معاملہ رہا بنی اسرائیل میں بالخصوص ہم دیکھتے ہیں، تو اس روزے کی جو قوانین اور شرائط ہمیں ملتے ہیں ان میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ رات میں جب سو گئے تو سو گئے بس، یعنی آپ جب تک جاگ رہے ہیں آپ کو اجازت ہے کھانے پینے کی. آپ سو گئے، آنکھ لگ گئی، اب آپ چاہے 5 منٹ بعد بھی آپ نیند لے کر اٹھ گئے، اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اب آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اب آپ کو اگلے ہی دن مغرب میں اگلی رات میں اپنا روزہ افطار کرنا ہے، اب آپ پوری رات اور پورا دن آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو یہ بھی بات، اور اس طرح کی بہت سارے مختلف، یہاں تک کہ میں آپ کو ایک عجیب بات، اگر عجیب اس سینس میں کہ ہمارے ذہن میں اس لحاظ سے یہ بات نہیں ہوتی، یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ان ثبوتوں میں سے ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بدترین جو مذہبی لحاظ سے کلچر یا قوم یا جو کہہ لیں ہندو مت، ہندوؤں کو اگر کوئی کہے کہ ان کا بھی کوئی مذہب تھا تو حیرانگی ہوتی ہو، بھائی یہ تو عجیب ایک دنیا ہے شرک کی، تو گائے بھینسے سانپ چوہے سبھی کو خدا بنا کے معاذ اللہ. لیکن تحقیق کرنے والوں نے تحقیقات کی ہیں، اور یہ اپنے بہرحال تاریخی تحقیقات ہیں کہ سب تک صحیح ہیں کیا ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا بھی اوریجن رہا ہے اور انبیاء آئے ہیں ان کے درمیان، اور یہ جو نام لیتے ہیں اپنے بھگوان کے طور پہ معاذ اللہ رام کہتے ہیں یا اور کوئی نام لیتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ کوئی رسول ہوں گے، کوئی نبی ہوں گے جو اللہ کی تعلیمات لے کر آئے ہوں گے، اور کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تعلیمات کو بھلایا اور ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ سب سے قدیم ترین کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ مذہبی لحاظ سے ان کا ملتا ہے ہمیں. تو وہ تو مسخ ہو گیا سارا جو آسمانی شریعت تھی، اور ایک جو بھی انہوں نے ایجاد کر لیا آج اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، عمل پہ رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایک خدا کا کنسپٹ، بڑے خدا کا تو کنسپٹ ملتا ہے، بھگوان جس کو وہ کہتے ہیں، بڑا خدا ایک ہے. ان کے ہاں بھی مثال کے طور پر ان کی جو گیتا ہے، ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بعض لوگوں نے لنک کیا ہے، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ان کے ہاں بھی روزہ یہ والی کنسپٹ موجود ہے، برت کہتے ہیں نا اس کو. تو مختلف مواقع پہ ان کے حساب سے جو ان کی جو بھی تہوار ہوتے ہیں اپنے حساب سے جو بھی انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی، لیکن بہرحال کنسپٹ موجود ہے، وہ بھی رکھتے ہیں، اور ایک مخصوص وقت تک وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں اپنے کنسپٹ. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک شے موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایسا قدیم ترین وہ تاریخی اس میں جائیں تو جو کھو گیا اپنے اوریجن سے ہٹ گیا، وہاں بھی آپ کو یہ کامن فیکٹر ملے گا. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں، ہر قوم میں کہیں نہ کہیں جس کا تعلق کسی نہ کسی انداز میں کسی آسمانی شریعت سے رہا ہو وہاں آپ کو یہ. تو اللہ نے اس عبادت کو، روزے کی عبادت کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ ہر نبی ہر رسول یہ پیغام لے کر کیوں آیا ہے؟ کیوں انسان کو کہا گیا کہ تم ایک مخصوص وقت تک اپنی خواہشات پوری نہ کرو، اپنے نفس کی خواہشات سے، جائز خواہشات سے جو عام دنوں میں تم پوری کر سکتے ہو ان سے رک جاؤ، تمہارے سامنے حلال کھانا موجود ہے، تمہارے حلال آمدنی سے تم نے ایک حلال کھانا طیب کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے، پانی ہے پاکیزہ ہے طیب ہے حلال ہے تمہارے لیے، نہیں پیو، رک جاؤ. نکاح کر چکے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو اپنی ازواج سے، لیکن کیا کرو اس مخصوص وقت کے لیے رک جاؤ، تھم جاؤ. کیوں بھائی، کیوں رکو، کیوں تھمو؟ اس روزے کی حکمت کا دریا یا سمندر وہ اللہ نے یہاں لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی. متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو تھام لے، رک جائے، کنٹرول کر لے اپنے آپ کو، ضبط کر لے اپنے نفس. یہ متقی کی ڈیفینیشن ہے. گناہ سامنے ہے لیکن نہیں کر رہا، گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے. حرام چیز سامنے رکھی ہے لیکن نہیں اٹھا رہا، تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے. ایک عجیب بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تقوی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ پوری رات نماز پڑھی کسی نے، پوری رات ایک شخص نے اللہ کی عبادت کی، نوافل ادا کیے، الحمدللہ، یہ عبادت کا حسن ہے. ایسے شخص کو تو محسن کہا گیا، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کی توفیق سے اگر اس نے اپنی رات لگائی ہے تو کیا ہی اس کے درجات ہیں. لیکن یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو پوری رات کسی بھی حرام شے سے روکے رکھا، پوری رات سویا رہا، سو گیا، عبادت نہیں کی بلکہ سو گیا، تو الحمدللہ اس کے تقوی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں مصروف نہیں کیا جو اللہ کو ناپسند ہے. کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کو ناپسند ہے، کوئی ایسی چیز نہ دیکھی نہ سنی. یہ تقوی ہے، یہ متقی شخص ہے. یہ سویا پڑا ہوا ہے لیکن یہ متقی ہے، کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی، اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا، اور بالخصوص ایسے وقت میں کہ جب آپ اس کام کو کر سکتے ہو. ایک کام کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی سمجھ لیں. ایک شخص کو اللہ سے ہم مانگیں فضل، اللہ سے ہم مانگیں اس کی رحمت، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، ہم نے یہ مانگنا ہے. اپنے آپ کو چیلنج میں نہیں ڈالنا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آزمائشوں میں پورا اتر سکیں. لیکن بات جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل تقوی کیا ہے، کہ سامنے حرام شے موجود ہے، چاہے تو اٹھا سکتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ وہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ یہاں موجود ہے میرے ساتھ، میری شہرت سے بھی قریب ہے. میں یہ بات منہ سے کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بات کہوں گا تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، تو میں نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا. اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ تقوی کا کلائمیکس کہہ لیجئے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے؟ تقوی، سمجھیے گا بات کو. گیدرنگز میں، اجتماعیتوں میں برے کام سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. ابھی ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم میں سے کون بدبخت ہوگا معاذ اللہ جو اپنا موبائل کھولے گا اور اس پہ کوئی گانا یا کوئی نامحرم یا کوئی بےہودہ بات دیکھنا یا سننا شروع، کوئی ہوگا کوئی ایسا؟ معاذ اللہ. او بھائی، یعنی کوئی بدترین آدمی بھی ہوگا نا خدا نہ خاصہ عمل کے اعتبار سے، تو وہ مسجد میں یا بیٹھ کے سب لوگوں کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا. چار لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ایسا کام نہیں کرے گا بےہودہ بات، بہرحال کوشش کرے گا کہ کوئی ایسی بات مجھ سے نہ نکلے. کچھ تو مروت، کوئی تو لحاظ بہرحال کرے گا. آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ جسے کہتے ہیں خلوت، تنہائی، جب کوئی نہ ہو ساتھ میں اور صرف کون ہو؟ اللہ ہو. یہ ہے ایمان کا امتحان. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، میں تنہا ہوں، اکیلا، یا اپنے گھر کے اندر ہوں، اپنے کمرے میں ہوں، جو بھی کروں گا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا. جو ارادہ کر رہا ہوں اپنے اندر، کسی خباثت کا، کسی غلط کام کا، کوئی جو بھی ذہن میں لا رہا ہوں، کسی کو کیا پتا چلے گا. تو یہاں پر ایک آدمی کے اندر سے آواز آئے کہ بھائی کس کو پتا چلے گا؟ جس کو سب پتا ہے، وہ ہے میرا رب، میرا اللہ، جو میرے دل اور دماغ میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. اور میں فوراً ٹھٹر کر رک جاؤں، فوراً اپنے ہاتھ روک لوں، فوراً اپنا دماغ جھٹک دوں، نہ، میں اپنے اللہ کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتا، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کر سکتا، میں گندا نہیں کر سکتا، اس گناہوں کی غلاظت میں اپنے آپ کو نہیں میں لتاڑ سکتا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے. یہ ہے تقویٰ کی خوبصورتی، حسن کے خلوت پاک ہو جائے، تنہائی پاک ہو جائے. یہ ہے ایمان کی خوبصورتی، یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن. یہی تو حضرت علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مومن وہ ہے کہ جس کی خلوت پاک ہے، تنہائی میں. اور یہ تنہائی کا گناہ اصل میں انسان کو منافق کے درجے میں لے جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص اگر تنہائی میں گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ بھائی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اصل میں تو اندر سے کیا ہے، وہ بد ہے، وہ برا شخص ہے، وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان آ چکا ہے. یہ تو لوگوں کی مروت ہے، لوگوں کا خیال ہے، اس کو اپنی عزت پیاری ہے، اپنا نام پیارا ہے، کہ لوگ تھوتو کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے. تو لوگوں کے سامنے اگر رکا ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں رکا ہوا کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی محبت ہے، نہ یہ تو دنیاوی ایک فیکٹر ہے اپنی جگہ. بھائی لوگوں کے سامنے میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لو بھائی نہ کرو، اب میں ہو گیا اکیلا، تنہائی مل گئی، اب کون ہے دیکھنے والا، اب کرو جو کرنا ہے. لہذا یہ نفاق کا ایک گویا اظہار ہے ایک شخص کا. اور بدترین شخص ہوتا ہے نا منافق، جو ہوتا ہے دوہرا شخص، باہر کچھ اندر کچھ، سامنے کچھ پیچھے کچھ، یہی تھا نا منافق کی تعریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے افراد آئیں گے کہ جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. تہامہ ایک جگہ ہے، وہاں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں حجاز میں. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ تہامہ کے جو پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ پہاڑ ہیں، تو صحابہ کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی، تمثیل دی، کہ کوئی آئے گا اپنے اعمال لے کر، نیک اعمال، نیک اعمال، کتنے بڑے بڑے تہامہ کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اعمال کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دن اعمال گنے جائیں گے کہ تولے جائیں گے؟ تولے جائیں گے. اس دن اعمال کی گنتی کی اہمیت ہوگی کہ وزن کی؟ وزن کی اہمیت ہوگی. دیکھنے میں پہاڑ جیسا عمل ہو لیکن خدا نہ خاصا اس کا وزن اگر کچھ بھی نہیں. راکھ کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ راکھ کتنی ہی جمع ہو جائے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو یہ کیوں سمجھایا کہ راکھ بنا دے گا اللہ؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پہاڑ جیسا عمل ہے وہ جب بڑلے میں رکھا جائے گا اس کا وزن کیا ہوگا؟ زیرو. کوئی عمل، کوئی وزن نہیں. تو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا لیکن اس کا وزن کچھ نہ ہوگا، راکھ کر دے گا اللہ اس کو. یہ سن کر صحابہ کانپ گئے، لرز گئے. کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. ان سے بچ سکیں سے مطلب کیا ہے؟ ان جیسے نہ ہو جائیں، ان میں نہ مل جائیں، ان میں شامل نہ ہو جائیں، اس لسٹ میں نہ آ جائے نام کہیں. اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ اب دیکھیے اگلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی، وہ فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ دن میں جہاد کرتے ہیں، تمہارے ساتھ راتوں میں عبادت میں شریک ہوتے ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی. صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے والے، صحابہ کے ساتھ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے. یہ ہم جیسوں کی بات نہیں ہو رہی. صحابہ کے ساتھ میدان جہاد میں جو لوگ شامل ہوں ذرا تصور تو کریں اس وقت کی سختی، اس وقت کی آزمائش، ان کی عبادتوں کا کیا عالم تھا۔ تو یہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، صحابہ کے جب ساتھ ہوتے ہیں یہ بدبخت، تو یہ جہاد میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کر سب جب ساتھ ہوتے ہیں تو خوب نفل نماز، ذکر و اذکار اور عبادتوں کی لہریں، نہریں بہ رہی ہیں۔ لیکن فرمایا جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اپنے لیے اس شے کو جائز کر لیتے ہیں جو اللہ نے ناجائز قرار دی ہے۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جب صحابہ کرام کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس وقت خلوت کے گناہ کیا گناہ ہوتے ہوں گے، تنہائی کے گناہ کیا گناہ ہوتے ہوں گے، ایک آدمی اپنے اکیلے میں اپنی تنہائی میں کیا گناہ کرتا ہوگا۔ آج تو ہمیں پتا ہے کہ بھائی تنہائی میں ہمارا ساتھی کون ہے، بھائی اللہ اکبر، یہ موبائل فون، انٹرنیٹ، ایک لفظ یا ایک کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ غلاظت بھری دنیا ہے، بے حیائی ہے، بے ہودگی ہے، بے شرمی ہے، گانے باجے تماشے، بندہ ہے اور پھر وہ وہاں ہے بس اس دنیا کے اندر، صرف شیطنیت ہی شیطنیت، مزے ہے، مستی ہے۔ تو بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ شاید یہ حدیث ہمارے لیے اللہ کے نبی نے یہ انعام کیا، ہم پر رحمت کی اللہ کی طرف سے کہ یہ ہمارے لیے بتائی گئی تھی۔ اب اس سارے جو میں موضوع پھیلا چکا، کئی کچھ جہتیں سامنے آ گئیں، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تنہائی میں کون روکے گا اپنے آپ کو گناہ کرنے سے، بتائیے، جس کا سیلف کنٹرول انتہا کا ہو، جس کا ضبط نفس بہترین ہو، جو اپنے اوپر ایسے کنٹرول طاقت رکھتا ہو کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، جو نہیں چاہوں گا نہیں کروں گا، شیطان مجھے برگلا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا، یہ رنگا رنگ چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ذائقہ جو نظر آ رہا ہے، یہ مستی نظر آ رہی ہے، نہیں ہے میرے لیے اس میں کوئی اٹریکشن، کوئی کسی بھی طرح کا، نہیں جاؤں گا اس غلاظت کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تو ہے نا دیکھنے والا۔ بھائی اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ ڈالنے کون آیا، روزہ، لعلکم تتقون۔ اب دیکھیے روزے کے اندر کوئی شخص اکیلا بیٹھا ہے گھر میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی بتانے والا نہیں ہے، یہ چپکے سے پی لے دو چار گھوٹ پانی، پیتا ہے کوئی بھائی، پاگل ہے کوئی؟ کوئی بھی شخص کو بولو کہ یار ابھی سب کے سامنے تو بھائی روزہ ہے، ایسا کرتے ہیں اکیلے میں جاؤں گا گھر میں، اور جس نے روزہ رکھا ہے الحمدللہ، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو پورا نبھاتا ہے الحمدللہ، بلکہ انتظار ہو رہا ہوتا ہے، انتظار کہ مغرب ہو اور پھر میں بھوک سے پیاس سے جو بھی حال ہے، لیکن نہیں بھائی، رکنا ہے، تھمنا ہے، سامنے موجود ہے کھانے پینے کی شے، صاف چمکتا ہوا پانی سامنے رکھا ہے، پاک ہے، طیب ہے، صاف ستھرا ہے، پیاس کا عالم ہے، کوئی نہیں پتا چلے گا، کسی کو نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس کو ایک گھوٹ پی لوں، نہ، روکو، تھامو اپنے آپ کو۔ لہذا یہ ہے پریکٹس، یہ ہے مشق، اور آپ دیکھیے اللہ نے کوئی بھی شے بلا وجہ نہیں، کوئی بھی شے، یہ جو لفظ ہے نا عربی میں صوم، جس کی جمع ہے صیام، صوم کے معنی روزہ، اللہ نے اس لفظ صوم کو، کیونکہ عربوں سے بات کرنی تھی نا، قرآن اولین اترا ہے تو پہلے مخاطب کون ہے، عرب، تو عربوں کو کیونکہ کنسپٹ دینا تھا، سمجھانا تھا، تو اللہ نے بھی جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے ہیں ان کے پیچھے حکمتیں، عربوں کے ہاں ایک رواج ہوتا تھا، اور وہ رواج یہ تھا کیونکہ وہ سخت گرمی ہے، صحرا ہے، لمبے لمبے سفر ہیں، اس خاص تغیراتی موسم کے اندر گرمی میں صحرا کے لیے جو اللہ نے ان کو جانور دیا وہ تو اونٹ، اونٹ میں یہ صلاحیت ہے، اللہ نے عجیب جانور بنایا ہے وہ، صحرا میں دلدلی ریت میں چل رہا ہوتا ہے وہ، بھوکا پیاسا کئی کئی دن تک رہ رہا ہوتا ہے، ایسی تھپیڑے مٹی کی طوفان جس میں کوئی آنکھ نہ کھول سکے، اونٹ اپنی آنکھیں کھولے ہوتا ہے، اللہ نے خاص اس کو بنایا اس جگہ کے لیے، تو وہ تو اپنی جگہ ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ ہے نا، ہر کچھ لمیٹیشن ہر چیز کی ہوتی ہیں، اونٹ پر بیٹھ کر آپ جنگ نہیں کر سکتے، بہرحال جنگ کرنے کے لیے جو جانور ہے وہ کیا ہے، گھوڑا، اس کی جو رفتار ہے، اس کی جو ہے نا چابک دستی جو بھی کہہ لیں، اب گھوڑے کا مسئلہ یہ کہ یہ نازک جانور ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے اتنی گرمی کو سہنا، اور وہ بہرحال اس کے اپنی ایک لمیٹیشن ہیں، تو عرب کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو جنگیں لڑنی ہوتی تھی، تو یہ خاص عمر میں گھوڑے کو لے جا کر صحرا میں تدریجن کچھ گھنٹوں کے لیے گرمی میں سخت بھوکا پیاسا کھڑا کر دیتے تھے، اس کے کپڑے پہ، اس کے چہرے پہ کپڑا باندھ کے، اور ایک خاص وقت، ایک گھنٹہ روزانہ، پھر دو گھنٹے، پھر تین گھنٹے، ایک خاص عمر میں، تاکہ اس مشکل سے جب یہ گزرے، بھوکا پیاسا گرمی میں کھڑا ہو، تو اس کے اندر کیا آئے، مضبوطی آئے، طاقت آئے، یہ اس قابل ہو جائے کہ کل کو اگر سخت گرمی میں ہم اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان جنگ میں ہوں تو یہ مر نہ جائے، گر نہ جائے، بھاگ نہ جائے. اس مشقت کو، اس ٹریننگ کو، اس پریکٹس کو عرب نام دیتے تھے سوم، وہاں سے یہ لفظ دیا اللہ نے، وہاں سے، اور یہ عبادت سوم عربی میں، روزہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کو فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام، عربوں کو سنتے ہی سمجھ آ گیا تھا بات کیا ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ مشق ہے، یہ ٹریننگ ہے، ضبط نفس کی، سیلف کنٹرول کی، اپنے آپ کو تھامنے کی، اپنے آپ کو روکنے کی، کہ تم اپنے آپ کو تھامو، روکو اس طرح کہ وہ جائز چیز جو تمہارے سامنے رکھی ہے اس کو بھی تم نہ اٹھاؤ، تاکہ تمہارے اندر سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو. اور اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس پیارے دین میں جو مزید فضیلتیں دی ہیں باقی شریعتوں کے مقابلے میں، اس میں ایک سحری اور ایک افطار کا جو معاملہ ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی، پچھلی قوموں کو نہیں دی نا اللہ نے، سو گئے بس، اللہ نے یہاں پر کہا رات کو اٹھو، اسی بہانے بندہ رات میں جب اٹھے گا کچھ عبادت بھی کر لے گا الحمدللہ، پھر سحری کرے گا. اچھا اب آپ سحری کر رہے ہیں، ابھی طلب ہے، ابھی تشنگی ہے، ابھی باقی ہے، ابھی پانی کا گھوٹ رہ گیا ہے، اور جناب اذان کی آواز آ گئی، وقت ہو گیا، کیا کرنا ہے، فوراً چھوڑ دینا ہے، ہے نا سر؟ ایک بات وہی ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کرتے کرتے رکے کسی کام کو، ایک تو یہ کہ شروع ہی نہ کیا ہو، اور ایک شروع کرنے کے بعد، تو یہ ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اور اس کا دوسرا مظہر کہاں ہے، افطار میں. اب میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ یہ تعلق رہتا ہے، بہت سے سمپوزیم ہوتے ہیں، انٹرنیشنل سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، آج کل دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ یہ ٹرینرز کی اور ماسٹر ٹرینرز کی اور موٹیویشنل سپیکرز کی نا ڈیمانڈ ہے، لوگ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، دماغی طور پہ پاگل ہوئے ہیں، سکون کی تلاش میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی چاندی ہوئی ہوئی ہے، مختلف چیزیں کرتے ہیں بتاتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ورک شاپ میں سیلف کنٹرول کے حوالے سے کہیں پڑی بات، تو ایک پریکٹس کروائی گئی اور کروائی جاتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کرتے یہ ہیں کہ خوب بھوکا رکھتے ہیں 6-8 گھنٹے تک، اور 6-8 گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد سامنے لا کر مزے مزے کے کھانے رکھ دیتے ہیں، پانی رکھ دیتے ہیں، مشروب رکھ دیتے ہیں، اور بندے کو کہتے ہیں کہ اب دیکھیں 6-8 گھنٹے سے بھوکا ایک آدمی، ابھی روزے کو ذہن میں نہ لائیں. یہ بات میں کر رہا ہوں کن کی، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے، ابھی روزے ووزے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو تھامنے، روکنے، اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے، ظرف اپنے اندر پیدا کرنے، اپنے اندر صلاحیتیں ڈالنا، یہ سوری ہدف لے کر، آبجیکٹوز لے کر ورک شاپس کرا رہے ہیں. 6 گھنٹے بھوکا رکھا کسی کو، پھر لا کر بٹھایا ڈائننگ ٹیبل پہ، بہترین خوشبودار کھانے مشروبات ہیں، اب اس سے کہا ذرا 10 منٹ تک آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس کو خوشبو آ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگانا. میں جب پڑھا تو میں تو اللہ اکبر، میں نے کہا یار کیا یہ رحمت ہے دین ہمارا ہے، کیا رحمت ہے ہمارا، تو بچہ بچہ کیا کرتا ہے، ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ گزرتا ہے، گزرتا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا،
افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے، بہترین خوبصورت رنگا رنگ مشروبات ہیں، خوشبوئیں ہیں، سب کچھ ہیں، وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا، اما کہتی بیٹا رک جاؤ ابھی اذان کی آواز آنے دو. اس کو نہیں پتا یہ کیوں روک رہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن وہیں سے پریکٹس چل رہی ہے، وہیں سے تھمنا سکھا ہے، سامنے شے موجود ہے، ابھی رکو، نہیں اٹھا سکتے. کیوں نہیں اٹھا سکتا بھائی؟ نہ ابھی حکم نہیں ہے. اور الحمدللہ اس میں وہ شوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی 10 سال کا نہیں تو میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے. بچے بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی رک جاؤ رک جاؤ. الحمدللہ تو 6 گھنٹے کیا، ہم تو الحمدللہ صبح سے لے کر گرمیوں میں تو 11-11 گھنٹے پہ بات چلی جاتی ہے نا بھائی. الحمدللہ بھوکا پیاسا ایک آدمی صبح سحری کے بعد سے، اور اس کے بعد دسترخوان سامنے ہے، مشروبات ہیں، اور وہ چیز ہے جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، پکوڑے ہیں. کرنا بھی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پکوڑے کھانے کی مخالفت کرنے والوں میں نہیں ہوں، کھائیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں پکوڑوں کے دشمن ہو گئے، جی پکوڑے کیوں آ گئے کہاں سے، جو اپنی سادگی کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ، جو کچھ بھی، الحمدللہ، بس اسراف نہ ہو، اسراف نہ ہو. وہ ایک الگ موضوع ہے، وہاں گیا تو ادھر ادھر ہو جاؤں گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے رکھا ہے، اور اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے بھائی، تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر سنوں گا تو کھاؤں گا. اور مزید اس میں بات کیا ہے، اللہ اکبر یہ کہ بیٹھا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ. پہلے ہی اپنی ایک جائز ایسی خواہش کو دبائے بیٹھا ہے، کھانے پینے کی بھوک میں ہے، شدید پیاس میں ہے، اور مزید اس میں سونے پہ سہاگا کیا ہے، نورن علی نور کیا ہے، کہ اب اللہ سے مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، استغفار مانگ رہا ہے، برکتیں مانگ رہا ہے، رحمتیں مانگ رہا ہے. اور اب آواز آئی اللہ اکبر اللہ ادھر، اب ایک بڑے بڑے رکو، اچھی طرح سن لو بھائی، یہ نہیں کہ ایک دم دوڑ پڑے، پل پڑے، آؤ اٹھاؤ، نہیں نہیں نہیں، ہاں بھائی ذرا سا ایک سیکنڈ، ہاں رک، ہاں اب چلو بھائی اٹھا لو. یہ ہے سیلف کنٹرول، یہ ہے ضبط، یہ ہے اپنے آپ کو تھامنا. یہ پورے روزے کا حاصل یہ ہے. لعلکم تتقون کا مطلب کیا ہے، کہ تمہیں رکنا آ جائے، تھمنا آ جائے. اور یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اللہ نے ہر شریعت والوں کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو یہ عبادت دی. اس کی اہمیت کو سمجھیں. پورا سال ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ پیو جو کرو، یہ ایک مہینہ، اب یہ مختلف شریعتوں میں مختلف معاملہ رہا، مختلف معاملہ رہا. رمضان کے حوالے سے کوئی خاص تاریخ نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جتنے مصاحف اللہ نے اتارے ہیں اور جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، یعنی تورات بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں عطا کی ہے، زبور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو رمضان میں عطا کی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں عطا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو مصاحف ملے وہ رمضان میں ملے ہیں، یہ ملتا ہے. اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن اس لیول پہ ہم صحیح الاسناد حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال روایات ملتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں کہ بالکل ایسا ہوگا. کیونکہ قرآن کا تو کنفرم، قرآن بتاتا ہے شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، مہینوں کا سردار بنا دیا گیا. اگلی دفعہ بات کریں گے زندگی رہی انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کی اس حوالے سے، لیکن عربوں کے ہاں کوئی خاص ایسا نہیں تھا کہ رمضان کا کوئی اہتمام ہو، رمضان کا کوئی کچھ نہیں تھا، عربوں میں اسی خاص کوئی نہ تھا. یہ تو اسلام جب آیا تو بالخصوص روزے کی عبادت تو شروع سے رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے. ایام 20 کہلاتے ہیں ہر مہینے کی 13, 14 اور 15. کون سا مہینہ؟ قمری مہینہ، اسلامی مہینہ، چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا. اور کچھ روایات کے مطابق پہلے جو روزے فرض ہوئے ابتداءً وہ انہی 3 دنوں کے ہوئے، 13, 14 اور 15، تاکہ صحابہ جو اس صحرا کی ماحول میں، اس گرمی میں، عرب میں رہتے ہیں، تو ان کو تھوڑی کیا کی جائے، تدریجاً ان کو عادت ڈالی جائے. لہذا یہ ہے کہ 13, 14, 15 کچھ عرصے تک یہ معاملہ چلا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے. اس ماہ مبارک کو ماہ صیام بنا دیا گیا، اور پھر وہ 13, 14, 15 کی فرضیت ختم ہو گئی. البتہ رسول اللہ زندگی بھر وہ 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے رہے ہیں. تو بڑی پیاری سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے. کہ ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا جائے. اللہ توفیق دے تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا جائے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور یہ روزہ رکھنے والے، آپ کبھی ایسا، مجھے الحمدللہ موقع ملا ہے، میں نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے، ماشاءاللہ آپ کو چاقو چوبند ملیں گے، فٹ ملیں گے، ذہنی طور پر ایکٹیو ملیں گے، اور کم سے کم بیماریوں کے ساتھ ملیں گے الحمدللہ. یہ ظاہری حوالے سے، دنیاوی حوالے سے روزے کے فائدے ہیں. کیونکہ جب ہم کھا کھا کے اپنے معدے کو تھکا دیتے ہیں، اور ذہن میں رکھیے کہ یہ کھانا جو ہے صرف معدے کو نہیں تھکاتا، یہ ہمارے ذہن کو بھی تھکاتا ہے. کیونکہ ہمارے دماغ نہیں، ہمارے اندرونی سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں. جب ہم کھا کھا کے اندر معدہ اپنا ٹھوس ٹھوس کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بیچارہ دماغ بھی اذیت میں، مصیبت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مینج کرنا ہے نا، اب یہ ہضم کرنا ہے. اور جتنا ذائقے دار کھانا ہوتا ہے اس کو ہضم کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی ایک اصول سمجھ لیں اچھی طرح سے. یہ 10 طرح کی بیماریاں جو آج ہم نے اپنے پالی ہوئی ہیں اندر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ذائقہ ہے جس نے مروا دیا ہمیں. چٹخارا، یہ ذائقہ، وہ ذائقہ، یہ وہ. بہرحال تو میں ایڈ کر رہا تھا کہ یہ دماغ بھی تھکتا ہے. جب دماغ تھکتا ہے تو پھر بیمار ہوتا ہے، اور دماغ اگر بیمار ہو جائے تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے. طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، مینجمنٹ لوز کر لیتا ہے نا باڈی کی. وہ دل کی دھڑکن کو مینج نہیں کر پا رہا، ہماری رگوں کے پھلاؤ کو، سکڑاؤ کو مینج نہیں کر پا رہا، بلڈ پریشر ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا نا حساب کتاب. تو بنیادی طور پر یہ جو بیماریاں، خاص طور پر آج کے دور کی بیماریاں جو ہیں، ان کی وجوہات میں ایک اہم وجہ ہمارا یہ بیوقوفانہ طور پر کھانا ہے. کھا کھا کے پاگل ہوئے ہوئے ہم، کھانے کے لیے جی رہے ہیں ہم. بہرحال تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ جو رحمت والا مہینہ، ایک رحمت انداز اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیں روکتا ہے کہ بھائی کم از کم ایک مہینے کے لیے تھوڑا تھم جاؤ، تھوڑا اس کو آرام دو. اس کو آرام ملے گا کس کو؟ اس معدے کو، پیٹ کو. تو دماغ کو بھی کچھ آرام ملے گا، اس کو بھی کچھ اور کام کرے. پورا دن دماغ کو ایک ہی کام میں لگایا ہوا ہے، ہضم کرنے میں. بےچارہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، وہ کچھ کیا سوچے گا، کیا فیصلے کرے گا، کیا مسئلہ، اس بیچارے کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے. اب یہ کھا لیا، چلو بھائی اب اس کو لگاؤ، ابھی اس کو ذرا فارغ ہوں، اب روڈ ٹھوس لیا. او بھائی ابھی پچھلے والے سے تو پورا فارغ ہونے دیتے نا، ابھی اس میں لگا ہوا ہے، ابھی اس کو ذرا پوری طرح نہیں، تیسرا آ جاتا ہے، چلو جی اب یہ ٹھوس لیا. کھا کھا کے. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی پیاری، یہ رحمت، یہ نعمت روزہ، اس میں جسم کے بیماریوں کو بھی کنٹرول کرنے کا ایک نیچرل، ایک قدرتی گویا یہ ریمیڈی کہہ لیجئے. بھوکا رہنا، بھوکا رہو، تھوڑا دیر اپنے آپ کو خالی پیٹ رکھو. صبح کھا لیا، 2-4 گھنٹے میں ہضم ہو گیا، اب اگلے 4-5 گھنٹے سکون سے بیٹھو، رکو. تو وہ ایک روحانی اپنی جگہ اہمیت ہے، رکنا تھمنا اس کی اصل اہمیت ہے، تقویٰ کا حصول. اور اس کا کہہ لیجئے ایک سیکنڈری، ثانوی یا ایک اور اہم ترین مظہر کیا ہے، کہ جب انسان بھوکا پیٹ رہے گا تو اس کے بھی فائدے اس کے سامنے آئیں گے، اس کے چربی گلے گی اس کی، اور صرف پیٹ کی نہیں دماغ کی چربی بھی گلے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص نظام رکھا ہے، جب انسان کے جسم کو بھوک لگے اور اس کو کھانا میسر نہ ہو، تو ایک خاص نظام کے تحت جسم کا جو کچرا ہے پڑا ہوا ہے نا، کچرا، ہمارے جسم کے خلیات اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ میڈیکلی اس کی کیا چیزیں تفصیل ہے، اس کو فائدہ نہیں کوئی. اور یہ جو کچرا جسم میں پڑا ہوا ہے نا، یہی وہ شے ہے جو آگے جا کر کینسر کا سبب بنتا ہے. یہ جو خلیاں ہمارے خراب ہو جاتے ہیں نا، ہمارے ہی اپنے خلیے خراب ہو جاتے ہیں، یہ کینسر بنتے ہیں. اور آج کل ہر دوسرے چوتھے گھر میں کینسر کے مسائل آ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، بھوکے رہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو خراب خلیے ہیں ان کو پھر ختم کیا جاتا ہے الحمدللہ. تو لہذا صرف رمضان کا روزہ نہیں، پورا سال اگر یہ ترتیب رہے اللہ کی توفیق سے، نفل روزہ کی ترتیب اگر رہے، اور بڑی پیاری ترتیب سنت میں مل گئی جناب، پیر اور جمعرات اللہ توفیق دے، اور ایام 20, 13, 14, 15 جتنا مل جائے، لازمی نہیں ہے، جتنا سہولت سے ہو سکے، اس کی افادیت انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گی. ایک نوجوان نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ بھائی مسئلہ ہے، میں نکاح نہیں کر سکتا ہوں، اور ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے، خواہش ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھو، جب تک تم جائز طریقے سے اپنی نہیں معاملہ اپنا بناؤ، روزہ رکھو، تاکہ کیا ہے اپنے اندر سیلف کنٹرول آئے. تو ایک طرف وہ شہوات کی جو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ, اور نوجوان آج کل آتے ہیں ظاہر ہے یہ تماشا چاروں طرف بےحودگی بے حیائی, تو ان سے یہی کہا جاتا ہے بھائی روزہ رکھو, روزہ رکھ کر آدمی تھوڑا تھم جاتا ہے, اس کو ذرا حیا آتی ہے, مروت میں ہوتا ہے, کوئی بیکار کی بات نہیں کرے گا, کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں دیکھے گا, خواہشات کنٹرول میں رہیں گی, احساسات کنٹرول میں رہیں گے. دوسری طرف جسم کے اندر کیا ہوگا, وہ ایک طاقت آئے گی, اور جسمانی طاقت بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے. لہذا یہ ہے کہ اس روزے کی حکمتیں, اس کے فوائد, اس کی برکتیں, ان پر اگر بات کی جائے تو پورے پوری کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں بھائی, دنیاوی فائدے, روحانی فائدے, جسمانی, ذہنی, نفسیاتی فائدے, دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدوں کی اگر بات کریں سبحان اللہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے, یعنی کیا مطلب, فرمایا نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے, بندے کے خلوص نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, اس مہربان رب کی عنایت ہے, نیکی 1 کر رہا ہے ثواب 10 کا مل رہا ہے, اور خلوص ہے نیت اچھی ہے تو اور کا مل رہا ہے, 700 کیا اس سے بھی آگے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. تو فرمایا بنی آدم کا ہر عمل, نیک عمل بڑھا چڑھا کر اس کو دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے سوائے روزے کے, سوائے روزے کے, اللہ اکبر, کیا روزے کا عمل بڑھایا نہیں جاتا, کیا روزے کا ثواب بڑھایا نہیں جاتا؟ بڑی عجیب بات ہے, حدیث یہ ختم ہو جاتی تو ہم تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے کہ ایک روزہ رکھا ہے تو ایک ہی روزے کا ثواب ملے گا بھائی, یا تو بڑھانے چڑھانے کا معاملہ. کیا الفاظ ہیں, آگے غور فرمائیے گا. اللہ سبحانہ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک جگہ تو ترجمہ بڑا پیارا یہ کیا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں, اور آگے الفاظ کیا ہیں کہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات چھوڑتا ہے, لہذا اس کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں. ایک تو افطار کے وقت, ظاہر ہے پورے دن کا بھوکا پیاسا افطار کرے گا تو ایک فرد خوشی کا احساس ہوگا, تو فرمایا ایک تو افطار کے وقت اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, یہ روزے دار کی خاص فضیلت ہے. اور کیا ہی بات فرمائی کہ بے شک روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. یہ عالم خلق ہے نا, یہاں بھوکا پیاسا رہے گا تو آدمی ظاہر ہے وہ گیس بنتی ہے تو اسمیل آتی ہے منہ سے, اللہ کے ہاں وہ عالم امر میں یہ کیا ہے, خوشبو ہے, خوشبو, مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے یہ. اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ یہ روزے دار کے لیے مخصوص ہے. ارشاد ہوگا کہاں ہے روزے دار, کہاں ہے, آ جاؤ, اور ان کے لیے یہ دروازہ کھولا جائے گا اور اس میں سے یہ داخل ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا اور روزے کی پھر اس کے حق ادا کیا ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی باطل کام نہ چھوڑا, جھوٹ بولنا نہ چھوڑا, برے اعمال نہ چھوڑے, تو اس کے لیے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بات کرتا ہے, باطل کام کرتا ہے, تو اللہ اس شخص نے فاقہ کیا, فاقہ, کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے جس میں ان کے لیے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں, بھوکے پیاسے ہیں, فاقہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو روزہ رکھنا بھی ہے, روزے کو نبھانا بھی ہے بھائی, اس کا حق بھی ادا کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. 15 شعبان کیونکہ ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صورتحال میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طاقت اکٹھی کی جا سکے رمضان کے لیے. ٹھیک ہے, البتہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے, رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی, اللہ ہم سب کو توفیق دے گا انشاءاللہ, اللہ ہمیں پہنچائے رمضان تک برکتوں کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نفل روزوں کا اہتمام ہم سب نے کرنا ہے تاکہ اس کے فائدے پھر ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ نظر آئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.